السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
کا مجموعی قرض تقریباً 21 خرب 80 ارب تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان میں ہر سال نمونیے سے 90,000 سے زائد بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ بچوں کے امراض کے معالج کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 25 اگست سے میانمار سے 6 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد پناہ گزین ایسے ہیں جنہیں بنیادی ضروریات کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
سرکردہ بالی ووڈ اداکار رشی کپور نے کشمیر سے متعلق فاروق عبداللہ کے بیان کی حمایت کی اور زندگی میں ایک بار پاکستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور روس نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے ویتنام میں ہونے والی مختصر ملاقات میں شام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور عراق کی سرکاری فورسز نے ملک کے ایک شہر اور کئی ملحقہ دیہاتوں کو شدت پسند تنظیم داعش کے قبضے سے واگزار کروا لیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اگست میں پاکستان پر قرضہ بڑھ کر 21 خرب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ رقم اس سال کے اوائل میں پاکستان پر واجب الادا قرضوں سے 11.23% زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اگست کے اواخر تک ملک کا مجموعی قرضہ تقریباً 21 خرب 80 ارب تک پہنچ گیا، جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران کی شرح سے 11.23% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال 31 اگست کو پاکستان کا قرض 19.5 خرب روپے تھا۔ مرکزی بینک کے ہفتے کو سامنے آنے والے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت بدستور بینکوں سے قرضوں پر انحصار کر رہی ہے، جبکہ ماہرین اس بڑھتے ہوئے قرضے کو اخراجات اور بجٹ خسارے میں اضافے، ٹیکسوں کی کم وصولی اور ٹیکس کا دائرہ محدود ہونے اور بیرونی سرمایہ کاری کے فقدان کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے تک دہشت گردی کے علاوہ توانائی کے شدید بحران کا بھی سامنا رہا، جس سے اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی، لیکن موجودہ حکومت یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ماضی کی نسبت ملک کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے مستقبل میں مزید فروغ پائے گی۔ تاہم خاص طور پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالت میں جاری کارروائیوں کے بعد سے حزب مخالف اور ماہرین اقتصادیات یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ملک کی اقتصادیات کو کسی بڑے بحران سے بچانے کے لیے اسحاق ڈار منصب سے علیحدہ ہو جائیں اور حکومت اس جانب سنجیدگی سے توجہ دے۔ حکومت کو سیاسی طور پر بھی مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور کاروباری طبقہ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کو بھی معیشت کے لیے مضر قرار دیتا آ رہا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عالمی بینک بھی اپنی ایک تازہ رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خبردار کر چکا ہے اور اس کے بقول پاکستان میں ترسیلات زر اور زر مبادلہ میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ مجموعی قرض، تجارتی اور بجٹ خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وفاقی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیلنجز کے باوجود ملک کی معیشت مستحکم ہے۔ حکومتی عہدیداران بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ معیشت کی بحالی اور اس کا استحکام موجودہ حکومت کی ترجیح رہی ہے اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت صورتحال اتار چڑھاؤ کے باوجود بہتری کی طرف گامزن ہے۔ حکمران جماعت کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے رکن میاں عبد المنان نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے اس ضمن میں اصلاحات بھی کی ہیں۔
جب 2013-14 میں ہم آئے تو ہمارا ٹوٹل جو ریونیو کلیکشن تھی وہ 1955 ارب روپے تھی، اور اس سال ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 4000 ارب روپے کا ہے۔ ہم ڈبل سے بھی زیادہ چلے گئے ہیں 4 سالوں۔ جب یہ سارا سی پیک مکمل ہوگا، پاور پروجیکٹ مکمل ہوں گے، پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن کے اٹھے گا 2 سالوں۔
ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ صورتحال کی بہتری کے لیے ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بھی ٹھوس اقدام کرنا ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اب بھی ان ملکوں کے فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے جن میں بچوں میں نمونیے کی شرح 99% ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں سرکاری طور پر نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین کی مفت فراہمی کے باوجود ملک میں ہر سال 5 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 90,000 سے زائد بچے اس مرض کا شکار ہو کر فوت ہو جاتے ہیں. یہ بات پاکستان میں بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم کے نائب صدر ڈاکٹر جلال اکبر نے نمونیا سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال ہونے والی کم عمر بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ نمونیا ہے.
پاکستان میں صرف ایک سال میں 90,000 سے زیادہ بچے اس بیماری کا شکار ہو کے اس دنیا سے جاتے ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو انڈر 5 ہیں. تو بچوں میں جو نمبر 1 کلر ہے, ڈائریا پہلے تھا اور پھر نمونیا تھا, لیکن اب نمونیا نمبر 1 کلر ہو گیا ہے. اور اس کی علامتیں عموماً بچوں میں تیز بخار کے ساتھ کھانسی ہونا اور عرف عام میں سانس چلنا یا پسلیوں کا چلنا, جسے عام طور پہ ماں باپ ٹرم یوز کرتے ہیں, اور یہ بیماری سانس کی نالی کے ذریعے ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہو.
پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں قائم بچوں کے سرکاری اسپتال سے منسلک ڈاکٹر یاسین الوی کہتے ہیں کہ مناسب حفاظتی اقدامات اور بچوں کو امراض سے بچاؤ کی ویکسین دے کر اس مرض سے بچاؤ ممکن ہے.
جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وائرل نمونیا سے خیر بچنا تھوڑا سا کمپیریٹیولی کم ہے کہ بچے کو بہت زیادہ سردی میں باہر نہ نکالا جائے, لیکن ویکسین جو ہمارے اویلیبل ہیں, ایک نمونیا کی ویکسین ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی, وچ از جو بڑا کامن وجہ ہے بیکٹیریا میں, اور دوسرا ایچ انفلوئنزا ہے. ان دونوں کی ویکسین جو ہے وہ ہمارے ای پی آئی پروگرام میں انکلوڈیڈ ہے. پاکستان کا جو پروگرام ہے ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, اس کے اندر یہ ویکسین جو ہے یہ اویلیبل ہے. تو اس ویکسین کی وجہ سے نمبر آف اٹیکس آف اسٹریپٹوکوکس نمونیا اور ایچ انفلوئنزا کافی حد تک کم ہو گئے ہیں.
تاہم ڈاکٹر جلال اکبر نے کہا کہ اس کے باوجود 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 50% بچے اس ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں.
اس کے باوجود کہ ایک چیز فری ملتی ہے, ہمارا جو امیونائزیشن اسٹیٹس ہے وہ 50-55% سے اوپر نہیں جاتا. یعنی کہ ایک چیز جو فری اویلیبل ہے اس کو لگانے کے لیے بھی ہم 100 میں سے صرف 50 بچے بھیج پا رہے ہیں اور 50 بچے نہیں لگا پا رہے. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ ہمیں اپنے روٹین امیونائزیشن سٹیٹس کو بڑھانا ہوگا تھرو پبلک ایجوکیشن, میڈیا اویئرنیس, کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج تو ممکن ہے لیکن بہت لمبا اور مہنگا ہے. تو علاج سے بہتر ہے کہ بچوں کو ان بیماریوں سے بچایا جائے.
انہوں نے کہا کہ اگر بچوں میں بخار, سانس میں تکلیف ہو یا کھانسی کی شکایت ہو تو کسی قریبی ڈاکٹر سے بچے کا معائنہ کرانا ضروری ہے, تاکہ اس بات کی تشخیص ہو سکے کہ کیا یہ صرف نزلہ زکام کا حملہ ہے یا اس میں نمونیا کی علامات بھی ہیں. ڈاکٹر یاسین الوی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے افراد کو بھی نمونیا کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے معمر افراد میں بھی نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین سے اس بیماری کا تدارک ممکن ہے.
یہ جی کہ اس میں جیسے کراس انفیکشن سے بچا جائے, گھر میں اگر ایک فیملی ممبر کو ہے انفیکشن ہوئی ہے, بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے, تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اوائڈ کرے بچے کو اٹھانے سے. ہینڈ واشنگ از ویری امپورٹینٹ, کہ ہم ہاتھ دھو کے چھوٹے بچوں کو جب بھی اس کو اٹھانا ہو, جب بھی ایک بچے کو ہاتھ لگایا دوسرے کو لگانا ہو, اسپیشلی ہاسپٹلس میں, تو کراس انفیکشن سے اوائڈ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹینٹ ہے.
ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ بچے نمونیا کے مرض کا شکار ہو کر فوت ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے بڑی تعداد کا تعلق صرف 10 ملکوں سے ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 25 اگست سے میانمار سے 6 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچے ہیں. ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد پناہ گزین ایسے ہیں جنہیں بنیادی ضروریات کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے کوٹو پالونگ کیمپ پہ یہ سروے کیا جو کہ کوکس بازارس کے گرد و نواح میں ہے. ان پناہ گزینوں کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کا اہتمام ادارے نے بنگلہ دیش کے امداد اور وطن واپسی کمیشن کے اشتراک سے کیا ہے. یو این ایچ سی آر کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے 100 سے زائد افراد کو ہر پناہ گاہ میں جا کر 1,20,000 سے زائد خاندانوں سے معلومات جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. ادارے کے ترجمان دنیا اسلم خان کا کہنا ہے کہ پہلے پہل میانمار سے بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیاؤں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ اقوام متحدہ نے سروے کا فیصلہ اس بنا پر کیا تاکہ ان لوگوں کو درپیش اصل مشکلات اور ان کی اشد ضروریات کا پتہ چلایا جا سکے. دنیا اسلم خان نے بتایا کہ بہت سے لوگ مختلف اقسام کی معذوری کا شکار ہیں, جبکہ بہت سے بچے اپنے خاندانوں سے بچھڑ چکے ہیں. ان کے بقول ان تمام افراد کو زندگی بچانے والی خصوصی معاونت درکار ہے. بھارتی کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ہفتے کے روز یہ بیان دے کر ایک اور تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پڑوسی ملک کا ہے اور جموں کشمیر ہمارا ہے، اور بھارت کے ایک ممتاز اداکار رشی کپور نے اس موقف کی حمایت کی ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔
نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے یہ بیان دے کر کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا ہے اور بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ بھارت کا ہے، ایک تنازع پیدا کر دیا۔ انہوں نے ہفتے کے روز سری نگر میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال بدل نہیں سکتی، خواہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف کتنی ہی جنگیں کیوں نہ کر لیں۔ ایک سرکردہ بالی ووڈ اداکار رشی کپور نے اس بیان کی حمایت کر کے اس تنازع کو مزید ہوا دے دی۔ ٹویٹر پر دیے گئے ان کے بیانات عام طور پر سرخیوں میں چھائے رہتے ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ تسلیم کر لینا کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا ہے، مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے۔ انہوں نے فاروق عبداللہ کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں، جموں کشمیر ہمارا ہے اور وہ کشمیر ان کا ہے، مسئلہ کشمیر کا یہی واحد حل ہے۔ رشی کپور نے یہ بھی کہا کہ میں 65 سال کا ہو گیا ہوں، میں اپنی موت سے قبل ایک بار پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اپنی جڑوں کا دیدار کریں۔ خیال ہے کہ پشاور میں رشی کپور کا ایک مکان ہے جسے ان کے پردادا یعنی پرتھوی راج کپور کے والد دیوان بشیشور ناتھ کپور نے 1918 سے 1922 کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ پرتھوی راج کپور فلمی دنیا میں جانے والے اس خاندان کے پہلے شخص ہیں۔ کپور خاندان 1947 میں بھارت منتقل ہو گیا تھا۔ فاروق عبداللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سرحدوں کو تبدیل کیے بغیر دونوں کشمیر کو خود مختاری دینا مسئلہ کشمیر کا ممکنہ حل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارتی حکومت امن کی خواستگار ہے تو اسے پاکستان سے بات کرنی ہوگی۔ ان کا یہ بیان پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے نظریے کو حقیقت کے برعکس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ فاروق عبداللہ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے 40 سال قبل اس وقت خود مختاری کے مطالبے کو ترک کر دیا تھا جب شیخ عبداللہ کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا گیا تھا اور انہوں نے بھارتی آئین کی تمام دفعات کو تسلیم کیا تھا۔ بعض نیوز چینلوں پر فاروق عبداللہ کے متنازع بیان پر مباحثے ہو رہے ہیں جن میں تجزیہ کار ان سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ بھارت پورے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ مانتا ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھی واپس لینے کی بات کرتا ہے، جبکہ پاکستان کشمیر کو متنازع علاقہ مانتا ہے اور استصواب رائے کرانے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلے کشمیر کو حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ ان کے خیال میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اور روس نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے، لیکن ٹرمپ نے ہینوئی میں ویتنام کے صدر ٹران دائی چوانگ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ان متنازع اطلاعات پر بھی یقین رکھتے ہیں جو امریکی خفیہ اداروں نے جمع کی ہیں اور جن میں اشارے ملتے ہیں کہ روس نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر یقین رکھتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کیا ہے اور ان میں اس وقت بہترین لوگ کام کر رہے ہیں اور مجھے ان خفیہ اداروں پر پختہ یقین ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے ویتنام میں ہونے والی مختصر ملاقات میں شام کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شام کے مسئلے کا واحد حل سیاسی تصفیے کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ اس سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان جولائی کے بعد سے پہلی ملاقات ہے جو ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر ٹرمپ کو ان الزامات کا سامنا ہے کہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے باعث وہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے جہاز ایئر فورس ون میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت مختصر ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صدور کے درمیان یہ رابطہ بہت گرم جوشی سے ہوا باوجود اس کے کہ دونوں رہنما ایک دوسرے کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ ملاقات کے بعد روسی صدر پوٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایک اچھے شخص ہیں اور ان سے بآسانی بات ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ویتنام کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے خواہاں ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہوگی۔ اتوار کو ہینوئی میں ویتنام کے صدر ٹران ڈائی کوانگ سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممالک کو قواعد میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ میرے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ویتنام حالیہ برسوں میں امریکہ کے لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی برآمدی منڈی بنا ہے۔ انہوں نے اپنے ویتنامی ہم منصب کو اپنے ہاں اقتصادی اصلاحات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر سراہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کے روز مینیلا پہنچ گئے ہیں جہاں جنوب مشرقی ایشیا کے لیڈر ان کے بے چینی سے منتظر ہیں۔ ٹرمپ کا ایئر فورس ون مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے پہلے مینیلا پہنچا جب تقریباً 3,500 فلپینیوں نے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کیا۔ وہ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے اور ٹرمپ سے واپس جانے کا مطالبہ کر رہے تھے اور امریکہ پر سمندر پار جنگوں کا الزام لگا رہے تھے۔ فلپائن 50 سال تک امریکی کالونی رہا ہے۔ مینیلا پہنچنے سے پہلے ٹرمپ نے ہنوئی میں ویتنامی صدر سے ملاقات کی تھی۔ بارسیلونا میں ہفتے کے روز سینکڑوں ہزارہا افراد جمع ہو گئے جو علیحدگی پسند رہنماؤں، جیل سے رہائی اور کیتالون ریپبلک کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
کیتالونیا کی تحلیل کی جانے والی علاقائی حکومت کے 8 رہنماؤں اور 2 معروف سرگرم کارکنوں کے رشتہ داروں اور حامیوں نے مارچ کیا۔ ان افراد کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ مارچ کرنے والوں نے گرفتار رہنماؤں کے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ جن افراد کو ضمانت نہ ہونے کے سبب جیل میں رکھا گیا ہے ان میں کیتالان کے نائب صدر اوریول جنکورس بھی شامل ہیں۔ کیتالان کے معزول صدر کارلیس پگڈیمونٹ نے اتوار کو جاری ایک ویڈیو پیغام میں علیحدگی پسندوں کے حامیوں سے کہا کہ وہ بہت متحرک رہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے بے حد متحرک ہونے کی ضرورت ہے، ہم آپ کی آواز محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ برسلز میں ہیں وہ بھی، اور جو جیل میں ہیں وہ بھی آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت سے مظاہرین نے آزادی کی حمایت والے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جن پر ایک سفید ستارہ اور نیلے رنگ کی تکون ہے۔ علاقائی پارلیمنٹ کی سربراہ کارمن فورکیڈل نے، جنہوں نے آزادی کے لیے منعقد کرائے گئے ووٹوں کی نگرانی کی تھی، اس مارچ میں شرکت نہیں کی باوجود کہ انہیں جمعے کے روز جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسپین کے ججز کے سامنے موقف اختیار کیا تھا کہ ووٹ علامتی نوعیت کے تھے۔ بارسلونا کی پولیس نے کہا ہے کہ 7.5 لاکھ افراد نے اس ریلی میں شرکت کی۔ اسپین کی مرکزی حکومت نے کاٹالانیا کی علاقائی پارلیمنٹ کی جانب سے 27 اکتوبر کو آزادی کے حق میں ووٹ دینے کے فوراً بعد یہاں براہ راست حکمرانی نافذ کر دی تھی اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے سبب پگڈیمونٹ بیلجیم فرار ہو گئے تھے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملکہ الیزابتھ سے لے کر U2 کے فرنٹ مین بونو تک 1,40,00,000 دستاویزات میں جو پیراڈائز پیپرز نامی فرم نے جاری کی ہیں اور جن کی لپیٹ میں دنیا کی بعض مشہور ترین شخصیات بھی آئی ہیں، جو ملک ان دستاویزات میں سب سے زیادہ نظر آیا ہے وہ ہے برطانیہ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کمزور ضابطے ظاہر کرتے ہیں کہ برطانیہ ایسی حساس صنعت کا مرکز ہے اور یورپی یونین سے الگ ہونے کا اس کا فیصلہ صورتحال کو ابتر کر رہا ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
U2 کے ممتاز گلوکار بونو نے مالٹا میں، جہاں ٹیکس کم ہے، ایک کمپنی بنائی تاکہ لتھوینیا میں ایک شاپنگ مال میں سرمایہ کاری کر سکے۔ آئرلینڈ کے اس میوزک بینڈ کو، جو غربت کے خلاف اپنی جدوجہد کے لیے مشہور ہے، ٹیکسوں سے بچنے کی کوشش پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے۔ مگر جو لوگ اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم ٹیکس والے خفیہ مقامات میں منافع چھپانا لوگوں کو محروم رکھنا ہے۔ جیسا کہ گلوبل وٹنس کے مرے وردی کہتے ہیں، یہ پیسہ صحت عامہ، تعلیم اور اہم عام سہولتوں میں کام آ سکتا تھا۔ یورپ چاہتا ہے کہ ان اداروں کو بلیک لسٹ کیا جائے جو ٹیکسوں کی شفافیت میں تعاون نہیں کرتے۔ فرانسیسی وزیر خزانہ بونو لمخیر کہتے ہیں، اگر ممالک اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتے تو ہمیں ان پر تعزیریں لگانی پڑیں گی۔ دنیا کے بیشتر دولت مند اپنا پیسہ برطانیہ کے بیرونی علاقوں میں خفیہ رکھتے ہیں۔ ان انکشافات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا،
We want people to pay the tax that is due.
ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس ادا کریں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ڈنکن ہیمز کی طرح دیگر لوگ بھی اس پر سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر ایسے میں جب اقتصادی غیر یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے.
Since the Brexit vote here in the United Kingdom, the government has been far less assertive with British overseas territories.
برطانیہ میں بریگزٹ کے بارے میں ووٹ کے بعد سے حکومت ایسے علاقوں پر زیادہ زور نہیں دے رہی جو برطانوی حدود سے باہر ہیں اور تاج برطانیہ کے دست نگر ہیں. توجہ کا مرکز صرف ٹیکسوں سے بچنے کا معاملہ ہی نہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ خود برطانیہ میں ضابطوں اور ان پر عمل درآمد نہ ہونے کا فائدہ غیر قانونی دولت کو جائز بنانے والے اٹھاتے ہیں. ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 40 لاکھ کمپنیوں کی ملکیت کو پرکھنے کے لیے صرف 6 لوگ ملازم رکھے گئے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ڈنکن ہیمز کہتے ہیں،
We looked at just over 50 known corruption and money laundering schemes and we found over 750.
ہم نے صرف 50 ایسے منصوبوں کا جائزہ لیا جن کا تعلق بدعنوانی اور منی لانڈرنگ سے تھا، اور ہمیں علم ہوا کہ ان منصوبوں میں برطانیہ کی 750 سے زیادہ کمپنیاں ملوث تھیں جن کی اپنی مالیت 80 ارب ڈالر تک تھی. ان کمپنیوں میں سے جن 44 کمپنیوں کا چھان بین میں علم ہوا، وہ میل باکس نمبر 11 سے باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہیں، جو وسطی لندن میں میل آگے بڑھانے والی کمپنی ہے، اور میل باکس کی یہی سہولت سب سے بڑی کمزوری ہے. ان کمپنیوں کے خلاف بدعنوانی یا منی لانڈرنگ کے کوئی الزامات عائد نہیں کیے گئے. اس سٹور کے مالک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ برطانوی قوانین کی مکمل پابندی کرتے ہیں، مگر ایسے میں جب ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی دولت کے 100 ارب ڈالر ہر سال لندن سے گزرتے ہیں، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تنزانیہ اور یوگنڈا کے لیڈروں نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس منصوبے پر تنقید کی ہے کہ برونڈی میں انسانی حقوق کی مبینہ زیادتیوں کی تحقیقات کرائی جائے. تنزانیہ کے صدر دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ مشرقی افریقی کمیونٹی EAC کی ان کوششوں کو متاثر کرتا ہے جو برونڈی کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. برونڈی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ICC کی مجوزہ تحقیقات سے تعاون نہیں کرے گی. برونڈی کے دارالحکومت بوجمبورا میں عدلیہ کی وزیر اینی لورنٹائن کا کہنا تھا کہ ICC کو ان میں تحقیقات کروانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کا کہنا تھا،
Catégoriquement, la décision de la Cour. En tout état de cause, le Burundi n'offrira jamais la coopération avec la CPI.
وہ کہہ رہی ہیں، برونڈی عدالت کے فیصلے کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے. کسی بھی موقع پر برونڈی ICC کے اس فیصلے کے نفاذ میں تعاون نہیں کرے گا جو اس نے برونڈی کے خلاف لیا ہے. حکومت کا یہ رد عمل اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب ICC کے 3 ججوں نے استغاثہ کو اجازت دی کہ وہ ان مبینہ انسانی حقوق کی زیادتیوں کی تحقیقات کرے جن کا ارتکاب مبینہ طور پر برونڈی کے اندر اور باہر اپریل سن 2015 اور اکتوبر سن 2017 کے درمیان کیا گیا تھا. لبنان کے صدر میشل اون نے سعودی عرب سے اس بارے میں وضاحت طلب کرنے پر زور دیا ہے کہ گزشتہ ہفتے اچانک مستعفی ہونے والے لبنانی وزیراعظم سعد حریری ملک واپس کیوں نہیں آئے. حریری نے 4 نومبر کو ریاض سے ٹیلی ویژن پر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے منصب سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور ان کے اس اچانک اعلان سے لبنان کی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی. صدر میشل اون نے ہفتے کو سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ ان وجوہات کی وضاحت کرے جنہوں نے وزیراعظم حریری کو لبنان میں اپنے عوام اور حامیوں میں واپس آنے سے روکا ہے. صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہفتے قبل وزیراعظم سعد حریری کے مستعفی ہونے کے بعد سے ان کی صورتحال کے بارے میں پائے جانے والے ابہام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے منسوب یا ان کی طرف سے کیے جانے والے اقدام حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے. لبنان کے ایوان صدر سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر اون نے ہفتے کو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بھی فون پر بات کی، جس میں حریری کے مستعفی ہونے سے متعلق تازہ پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. تاحال صدر نے حریری کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے اور اس اقدام سے متعلق حالات پر تنقید کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. عراق کی سرکاری فورسز نے ملک کے ایک شہر اور کئی ملحقہ دیہاتوں کو شدت پسند تنظیم داعش کے قبضے سے واگزار کروا لیا ہے، اور یہ کامیابی انہیں اسی دن حاصل ہوئی جس دن شامی حزب مخالف کے کارکنوں کے مطابق داعش نے قصبے ابو الکمال پر قبضہ کیا۔ عراق کی فورسز کے کمانڈر عبدالعامر یار اللہ نے کہا کہ رمانہ قصبے اور اس کے نواح میں واقع 10 دیہاتوں کو ہفتے کو داعش سے آزاد کروا لیا گیا۔ کمانڈر نے کہا کہ دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع رمانہ قصبے پر سرکاری فورسز اور ان کی اتحادی فورسز کی ایک بڑی مشترکہ کارروائی کے بعد عراق میں شدت پسند تنظیم کے آخری ٹھکانے کو واگزار کروا لیا گیا۔ دوسری طرف شامی حزب مخالف کے دو سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد کے پار واقع شامی شہر ابو کمال پر اطلاعات کے مطابق ہفتے کو داعش نے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے ہفتے کے روز اپنی سرحد کے قریب شام کا ایک فوجی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے میزائل شکن دفاعی نظام پیٹریوٹ کی مدد سے گولان کے غیر فوجی علاقے میں شام کا ایک جاسوس ڈرون مار گرایا جس کا رخ اسرائیل کی طرف تھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع لیبرمین نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی مداخلت کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ پائلٹ کے بغیر اڑنے والے ڈرون غیر مسلح تھا اور اس سے حملے کا کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا اس کا تعلق ایران یا حزب اللہ سے تو نہیں تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، اور سامعین آج کی ہیلتھ رپورٹ میں ہم بات کریں گے کہ چینی کا زیادہ استعمال آپ کی ذہنی صحت کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ چینی صرف آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ یہ دماغی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کے سائنسدانوں نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دماغی صحت پر چینی کے مضر اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ ماہرین کی ٹیم نے برطانیہ میں ایک طویل مدتی مطالعے کے دوران 8,000 سے زیادہ لوگوں کی خوراک میں شامل چینی کی مقدار اور ان کے موڈ کے تعلق پر تحقیق کی۔ اس مطالعاتی جائزے میں 1985 اور 1988 سے سرکاری ملازموں کو سالانہ بنیادوں پر ایک سوال نامہ بھرنے کے لیے دیا گیا۔ ماہرین نے ان کی خوراک میں شامل چینی کی مقدار اور عمومی دماغی خلل مثلاً ڈپریشن اور خوف و اضطراب کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا۔ ماہرین کی ٹیم کو پتہ چلا کہ مردوں میں میٹھے کھانوں اور مشروبات کے استعمال میں اضافے کے 5 سال بعد ان میں ڈپریشن اور خوف و اضطراب کا مرض پیدا ہوا، جبکہ خواتین اور مردوں دونوں کی دماغی صحت پر چینی کے زیادہ استعمال کے منفی اثرات دیکھنے میں آئے۔ سائنسی جریدے سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کم مقدار میں چینی استعمال کرنے والوں کی عمومی دماغی صحت بہتر رہی۔ غذائیت کے ایک ماہر ٹام سینڈرز کچھ اعتراضات کے ساتھ اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسی نگاہ سے یہ جاننا مشکل ہے کہ پھلوں اور دوسری چیزوں میں قدرتی طور پر موجود چینی اور کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں براہ راست چینی کے اثرات دماغی صحت پر کیوں مختلف ہیں، کیونکہ ہضم ہونے کے عمل میں دونوں ایک ہی شکل میں ڈل جاتی ہیں۔ دوسری جانب خوراک سے متعلق ایک برطانوی ادارے برٹش ڈائٹنگ ایسوسی ایشن کی ترجمان کیترین کالنس نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں پیش کی جانے والی سفارشات تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق میں چینی کی صرف اس مقدار کو پیش نظر رکھا گیا جس کے متعلق لوگوں نے خود بتایا، اور اس تحقیق میں چینی کی اس مقدار کو شامل نہیں کیا گیا جو الکوہل سے حاصل ہوتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان اور بھارت کے مابین 70 سال سے جاری کشیدہ تعلقات کے باوجود دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کی فلموں، خوراک اور فیشن کے لیے ہمیشہ پرجوش نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پلازو وہ پاکستانی مشہور پتلون ہے جو اس وقت بھارت میں انتہائی مقبول ہے۔ دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریچول جوشی بتا رہی ہیں کہ اس کی وجہ وہ پاکستانی ڈرامے ہیں جو بعض بھارتی ٹی وی چینلز پر براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
بھارت میں فیشن ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ اس پاکستانی لباس میں کوئی تو ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہر بھارتی فیشنیبل خاتون اس پر فدا ہیں۔ تقریباً 3 سال پہلے بھارت میں بہت کم لوگ اس پلازو یا لوس پینٹ سے واقف تھے، لیکن ایک معروف بھارتی فلم میکر اور فیشن ڈیزائنر مظفر علی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہندوستانی لباس ہی ہے۔
I have seen people wearing this all my life, especially in the Lucknow and Awadh areas.
میں پوری زندگی لوگوں کو یہ لباس پہنتے دیکھ چکا ہوں، خاص طور پر لکھنؤ اور ایودھیا کے علاقوں میں مرد اور خواتین دونوں اس کو پہنتے تھے۔ ایک اور فیشن ڈیزائنر میرا علی کہتی ہیں،
It used to be called izar, very stylish and trendy. It was made with lace and embroidery. Young
rakes isko izar kaha jata tha aur ye bahut stylish hote the aur bahut maqbool the. Is par lace lagate the ya is par kaam karwaya jata tha. Mashhoor film Umrao Jaan mein bhi Rekha aapko is tarah ka dheela dala pajama pehnti nazar aayengi. Bharat mein plazo ki tareekh agar purani bhi hai لیکن سرحد پار پاکستان سے پلازو کا فیشن آنے سے پہلے یہاں قمیص کے ساتھ شلوار یا چوڑی دار پاجامہ ہی پہنا جاتا تھا۔ بھارتی خواتین اور لڑکیوں میں پلازو 2014 میں مقبول ہوا جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے پاکستانی ڈرامے براڈ کاسٹ کرنا شروع کیے۔ تاہم جب 2016 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید کشیدہ ہوئے اور پاکستانی ڈراموں کو بند کر دیا گیا، اس وقت تک پلازو بھارتی خواتین کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلازو کا فیشن سرحد پار پاکستان سے آیا، لیکن بھارتی فیشن ڈیزائنرز اس کو نت نئے انداز میں استعمال کر رہے ہیں اور اس پر طرح طرح کے تجربے کر رہے ہیں۔ فیشن ڈیزائنر ہراچی کمار کہتی ہیں،
بیٹ شارٹ کرتی بیٹ لانگ کرتی آئی لو ٹو پیئر دیم وِد پلازوز ہیوی پلازوز۔
اس کو لمبی یا چھوٹی کرتی کے ساتھ پہنا جا سکتا ہے اور اس کو ہر طرح کی امبرائڈریز باری یا ہلکی کے ساتھ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ایک کسٹمر نشا کے الفاظ،
دے کین گو ود ٹاپ وِد کرتیز اینڈ وِد سوٹ آلسو۔
اس کو ٹاپس، کرتا یا کرتی کے ساتھ پہنا جا سکتا ہے۔ یہ فیشن کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، تاہم بھارت میں اس وقت ہر کوئی اس آرام دہ اور سٹائلش پلازو یا ڈیلی شلوار کو پہننا پسند کرتا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مصر سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے آج بھی ایک منزل یا راستہ ہے۔ اگرچہ تنازعات کے سبب گھر بار چھوڑنے والوں کی اکثریت ملک کے شام سے آتی ہے، لیکن ایزا رسانی اور تنازعات کی وجہ سے سب سہارائی افریقہ سے فرار حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے سوفیا کرسٹینین نے ایک ایسی خاتون پر رپورٹ تیار کی ہے جو آرٹ تھراپی کے ذریعے اپنی اور دیگر پناہ گزینوں کی مدد کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
اینی گال سال 2009 میں اس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ صومالیہ سے نکل آئی تھیں جب حکومت اور علاقائی فورسز کی الشباب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ فرار ہو کر مصر پہنچیں اور انہیں سال 2011 میں پناہ گزین کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بارودی گولوں کی آوازیں آج بھی انہیں خوف زدہ کر دیتی ہیں۔
When we hear such a kind of we remember a lot of what has happened.
اینی کہہ رہی ہیں کہ جب اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ سب یاد آتا ہے، وہ دوبارہ ذہن میں آ جاتا ہے، گولیوں کی آوازیں، دھماکوں کی آوازیں۔ مصر میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے جتنے بھی پناہ گزینوں یا سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی رجسٹریشن کی ہے ان میں ایک تہائی سے زائد افریقی ممالک سے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق سوڈان، ایتھوپیا، ایریٹریا، جنوبی سوڈان اور صومالیہ سے ہے۔ سال 2014 سے مصر کے فنکار جان میلاد نفسیاتی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کی ٹیم ملک بھر میں این جی اوز کے ساتھ یعنی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر پناہ گزینوں کے لیے ڈانس کلاسز، ڈرائنگ اور تھیٹر ورکشاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ریحام رفت آرٹ تھراپسٹ ہیں، یعنی اپنے فن کے ذریعے دوسروں کی تکلیف کم کرتی ہیں اور وہ جان میلاد کی
Well, the idea of the art therapy in general is that you try to transform the negative energy people have within.
ریحام بتا رہی ہیں کہ آرٹ تھراپی کا نظریہ اس پر بنیاد رکھتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے اندر سے منفی توانائی کو مثبت توانائی میں تبدیل کر دیں جنہیں زندگی میں مختلف برے تجربات کے سبب صدموں کا سامنا ہوا ہے، اور آپ موقع فراہم کرتے ہیں جہاں لوگ اپنی انرجی کو مثبت چیزوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ صومالیہ میں نقل مکانی کر کے آنے والی اینی بھی پینٹنگ کرتی ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ بھی تخلیقی کام کریں۔
دس از مائی مدر کنٹری اینڈ دس از ویئر آئی لیو اینڈ آل مائی پیرنٹس ہیئر۔
اینی ابو بکر گال کہہ رہی ہیں کہ یہ میری والدہ کا ملک ہے اور میں آج یہاں رہتی ہوں اور میرے والدین بھی یہیں موجود ہیں۔ اینی نے ٹراما کونسلر کی تربیت مکمل کی ہے، وہ اب صومالی بچوں کے لیے قائم مقامی اسکول میں ہفتہ وار تھراپی سیشنز لیتی ہیں۔
دے پکچر مینی تھنگز، دے پکچر ہاؤ دے وانٹ ٹو بی۔
وہ بتا رہی ہیں کہ بچے وہ تصویریں بناتے ہیں کہ وہ کس طرح بننا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ماضی کے تجربات کو بھی تصویروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسی محفوظ جنت ہے جہاں بچے اپنے اندر کی بے چینی کا اظہار کر سکتے ہیں اور ماضی کو برداشت کرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے سربراہان اتوار کے روز مینیلا پہنچ رہے ہیں، جو منگل کے روز ایک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وہ اس اجلاس میں ہانگ کانگ کے ساتھ آزادانہ تجارت پر دستخط کریں گے اور تارکین وطن کارکنوں کے تحفظ کا ایک اعلامیہ جاری کریں گے۔ توقع ہے کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے غیر مسلح کرنے اور جنوبی بحیرہ چین میں امن کے قیام کے لیے کوششوں کی بھی سربراہان تائید کریں گے۔ علیحدہ سے یہ سربراہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک قرارداد کی منظوری کی کوشش کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانس کے صدر کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے متحدہ عرب امارات کے اخبار الاتحاد بیلسٹک میزائل پروگرام کی اور علاقائی سرگرمیوں کی وجہ سے تہران پر نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے وزارت خارجہ کے ترجمان باسم قاسمی کے حوالے سے بتایا کہ ہم فرانسیسی رہنماؤں کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ ایران کے جوہری سمجھوتے پر بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ اس کے متن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فرانس ایران کے دفاعی امور سے متعلق ہمارے ملک کے بے لچک موقف سے آگاہ ہے، جن پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ابوظبی کے دورے کے دوران الاتحاد کو دیے گئے انٹرویو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران کی علاقائی پروگرام سے متعلق مضبوط رہنے کی پالیسی اہم ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے ہفتے کو مشرقی بحری مشقیں شروع کر دی ہیں، جس میں تین امریکی طیارہ بردار بحری جہاز بھی شریک ہو رہے ہیں۔ فوجی حکام ان مشقوں کو شمالی کوریا کے لیے ایک واضح انتباہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ چار روز تک جاری رہنے والی یہ مشقیں جنوبی کوریا کے مشرقی ساحلوں کے قریب ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایشیا کے سرکاری دورے پر ہیں، جس میں ان کی توجہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خطرات پر مرکوز ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بتایا کہ تینوں طیارہ بردار امریکی بحری جہاز منگل تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں شرکت کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ مشقوں میں 11 دیگر امریکی بحری جہاز اور جنوبی کوریا کے 7 بحری جہاز بھی شریک ہیں، جن میں میزائل دفاعی نظام سے لیس جہاز بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مشقوں میں مشترکہ کارروائیوں اور فضائی حملوں کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کی طرف سے کسی بھی طرح کی جارحیت کی صورت میں مکمل تیاری کو ظاہر کرنا ہے۔ سن 2007 میں ہونے والی مشترکہ مشقوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے تین طیارہ بردار بحری جہاز ایسی مشقوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہوائی نگرانی پولیس کی اہم ذمہ داریوں کا حصہ ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والی پولیس فورسز ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز خریدنے کی بساط نہیں رکھتی، اس لیے ان کے لیے ڈرونز نے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ تفصیلات سحر ماجد کی زبانی۔
پچھلے ایک سال میں امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ڈرونز کا استعمال دگنا ہوا ہے۔
نیویارک یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق ان ڈرونز کا استعمال ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں کی آبادی 50,000 سے کم ہے. امریکی ریاست اوہائیو کے شہر اسٹریٹس بیورو میں کام کرنے والے پولیس آفیسر اسکاٹ ہرمن کا کہنا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر لاکھوں ڈالر مالیت کا ہوتا ہے اور پھر اس کو اڑانے کے لیے ایک پائلٹ کئی گھنٹے صرف کرتا ہے جس کے لیے وہ بھاری رقم وصول کرتا ہے. ڈرونز بنانے والی ایک امریکی کمپنی ایریل میٹرکس کے ایگزیکٹو این لوپیٹا کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی مدد سے جائے واردات کی تحقیق آسان ہو گئی ہے اور اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے. ڈرونز پر نظر رکھنے کے لیے پائلٹس کو 24 گھنٹے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے جو ممکن نہیں. اسکاٹ کا کہنا ہے ڈرون استعمال کرنے کے حوالے سے ہماری پالیسیز بہت سخت ہیں کہ کب اسے استعمال کرنا ہے اور کب نہیں, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈرونز کتنے کارآمد ہیں. ایک ڈرون کی بیٹری صرف 1 گھنٹہ چلتی ہے. ایک تہائی امریکی ریاستوں کو حکام سے سرچ وارنٹ حاصل کیے بنا ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں. اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس اس ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گی. سہار ماجد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کوریئرز کے سمندروں میں 50 کھرب ٹن کے قریب پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کچرے کی شکل میں موجود ہیں. یہ بات حال ہی میں کیے گئے 3 مختلف مطالعات میں سامنے آئی ہے, اور اب جہاز رانی کی ایک برطانوی ٹیم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کچرے کو صاف کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. اس بارے میں کیوین اینوکس کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
یہ بالکل ایک سوئچ کو اوپر نیچے کرنے جیسا ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بالٹی نما آلہ جسے سی بن کہا جا رہا ہے آہستہ آہستہ مگر منظم طریقے سے پانی کی سطح سے پلاسٹک صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. اس بارے میں اس ٹیم کی رکن ایمی منرو کہتی ہیں,
The sea bin is quite a simple device. It's got a pump running through it, pulls the plastics and the debris.
ایک سادہ سا آلہ ہے, اس کے اندر سے ایک پمپ گزرتا ہے جو پلاسٹک اور کچرے کو بالٹی کے پیندے کی جانب کھینچتا ہے اور پھر پیندے سے پانی نکال دیتا ہے. یہ ہر طرح کے ٹکڑے جمع کرتا ہے جس میں پلاسٹک کے ٹکڑے, پالیسترین کے ٹکڑے, پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ اکٹھی کرنا شامل ہے. سی بن کو آسٹریلیا کے 2 سرفروں نے تخلیق کیا, اور یہ 2 ملی میٹر قطر کے پلاسٹک کے ٹکڑے اور سالانہ 20,000 کے قریب پلاسٹک کی بوتلیں اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایمی منرو کہتی ہیں,
So as a team, as a sailing team, we really see firsthand the impact of ocean plastic and marine debris.
بطور ایک ٹیم, ایک جہازراں ٹیم, ہمیں سمندر میں پھیلے اس پلاسٹک کو اور اس سمندری کچرے کے ماحول پر اثرات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے. سی بن صرف پلاسٹک کے کچرے ہی کو صاف نہیں کرتا بلکہ دیگر کچرا بھی پلاسٹک کے ساتھ چلا آتا ہے. ایمی منرو بتاتی ہیں,
Plastics wise, we've probably pulled out 150 kilos of plastics and things already.
پلاسٹک کے حوالے سے ہم نے شاید 150 کلو گرام پلاسٹک اور دیگر اشیاء نکالی ہیں, لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ پانی کی اوپری سطح کو صاف کر سکتا ہے. اگر اوپری سطح پر کوئی آلودگی ہے یا تیل تیر رہا ہے تو سی بن ان کو فلٹر کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. مگر یہ سب سمندر میں پانی کے ایک قطرے کی مانند ہے, کیونکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال سمندروں میں 8 ملین میٹرک ٹن کے قریب پلاسٹک کا کچرا شامل ہو رہا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سمیں, جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ اسٹیٹ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اگست میں پاکستان کے سرکاری قرضوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.23% اضافہ ہوا ہے, جو چونکا دینے والا ہے. ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں اقتصادی ماہرین سے گفتگو کی ہے, ان کی رپورٹ.
سمعین, اقتصادی امور کے ماہر اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ نے سرکاری قرضوں میں اس بڑے اضافے کے لیے مختلف عوامل پر بات کی.
آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ پروجیکشن سے زیادہ ہیں, اور دوسری طرف ریونیوز جو ہیں وہ پروجیکشن سے کم ہیں جتنے ریونیوز آپ سمجھتے تھے ہوں گے. سو دیر از اے شارٹ فال آن ریونیو سائڈ اینڈ دیر از این ایکسپینشن آن دی ڈیولپمنٹ سائڈ.
گورنمنٹ کی طرف سے جب بھی کوئی بیان آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو معیشت ہے وہ بہت پھل پھول رہی ہے, لیکن جو فگرز ہیں ان میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے. تو عام صارف جو ہے وہ کس کی بات پہ یقین اسے کرنا چاہیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اکنامک جو پرفارمنس ہے وہ بڑے ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ آپ میئر کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے ایک تو بہت بڑا ایشو جو ہے وہ کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا جتنی حکومت کہتی ہے اتنی ہو رہی ہے یا اس سے کم ہے. دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ کیا انمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے, اور جو یوتھ بلج ہے اس کو جابز مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. پھر آپ کے ہیلتھ کے اوپر کیا ایکسپینڈیچر چل رہے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر کیا چل رہے ہیں, اینڈ ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ فسکل ڈیفیسٹ اور اسٹیبلٹی کی جو اتنی مشکل سے آئی ایم ایف پروگرامز آپ نے کیے اور خاصی مشکلات سہنی پڑی عوام کو, تو وہ پھر اگر وہ بھی سسٹین نہیں ہم کر پا رہے اور ڈیفیسٹس پھر سے بڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ سارے کچھ کو ملا کے ایک تشویشناک بات بن جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہے گی کہ جی ہم نے تو ڈیفیسٹ کو بھی کم کر دیا تھا اور وہ آئی ایم ایف پروگرام بھی مکمل ہو گیا اور ہمارے پروجیکشنز کے مطابق اکنامک گروتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس طرف اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی ضروریات ہیں, اکنامک گروتھ ہمیں 7-8% چاہیے, وہ پچھلے 10 سال میں 3.5-4% رہی ہے. اب اگر آپ نے ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8% سے کم کر کے 4 کیا تھا تو وہ اب دوبارہ اگر 6 پہ چلے جائے گا تو وہ پھر سسٹینیبلٹی نہیں ہوئی. اتنی مشکلات کے بعد بھی اگر سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی جو تھی اس میں خاصی شارٹیجز تھیں اور شارٹ کمنگز تھیں.
تو ڈاکٹر صاحب میں ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے کہوں گی کہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جو بہت سارے پاناما پیپرز اور اس کے بعد بہت سے انکشافات ہوتے رہے ملک سے روپیہ باہر جانے کے, کیا یہ تمام جو بوجھ ہے اس کا میں ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کا بھی ہے کہ ملک سے بہت بڑی تعداد میں روپیہ باہر گیا؟
جی ڈیفینیٹلی. جب آپ کی کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے پرٹیکولر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کیپٹل سب سے شارٹ سپلائی میں ہے اور وہاں پہ ہمیں کیپٹل فلائٹ کی بجائے ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, تو یہ تو ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے نا. پرٹیکولرلی اگر یہ پیناما پیپرز جو ہیں وہ یہ ہائی لائٹ کریں کہ ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی کلین نہیں ہے اور نیچے جو ایلیٹ ہے اس نے بھی کانفیڈینس اپنی ملک کی اکانومی میں نہیں کیا, تو وہ تو ایک خاصا بڑا اس کا امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر اور عوام کے اوپر. جتنا بڑا ملک ہے پاکستان, دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ہے پاپولیشن کے حساب سے, یہاں پہ بے شمار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, تو لیکن اگر آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ نہیں اگر انویسٹ کرے گی ان اپرچونیٹیز میں تو باہر سے لوگ کیسے آ کے یہاں انویسٹ کریں گے؟
یہ تھے ممتاز معیشت دان ڈاکٹر سلمان شاہ. آفتاب احمد وورا لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ہیں, ان کو مقامی سرمایہ کار کے مسائل پر تشویش ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام حکومتیں اپنے اہداف کے لیے قرضے لیتی ہیں لیکن ان کی واپسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے.
میرا ذاتی خیال ہے کہ قرضے لینا تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن قرضے لے کر اس کا استعمال اگر غلط ہو تو وہ بری بات ہے. اور ہمارے ملک میں پہلے قرضوں کا اتنا بوجھ ہے, ترقیاتی کاموں کے لیے اگر قرضے لیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر اپنے غیر ترقیاتی کاموں کے لیے قرضہ لیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے زیادتی ہے. اور شاید اس وقت حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی معاشی مسائل میں گری ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اپنی سروائیول کے لیے قرضوں پہ قرضے لے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے.
تو اس میں سب سے بڑا ہمیں کیا امپیکٹ نظر آ سکتا ہے مستقبل قریب میں, یہ جو اتنا بڑا قرضوں میں اضافہ ہوا ہے؟
ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے قرضے ڈیو ہو جاتے ہیں اس کے لیے مزید قرضے حکومتیں لے رہی ہیں, حکومت لے رہی ہے,
تو شاید یہ مناسب نہیں ہے.
عوامل جو ہیں اس اضافے کے وہ غیر ملکی ہیں, یعنی کیا غیر ملکی فنڈنگ میں کمی ہوئی ہے, سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے, یا ملک کے اندر کی اپنی پالیسیز کی خرابی ہے؟
ملک کا سرمایہ دار, ملک کا انڈسٹریلسٹ جو ہے اس وقت کافی مسائل میں گھرا ہوا ہے. انڈسٹری نہیں چلے گی, ملکی سرمایہ دار جب بہتر طور پر پرفارم نہیں کر سکتے ہیں تو فارنر آ کے ہمارے ملک میں کیا کرے. حکومتوں کو چاہیے کہ جو لوکل انویسٹر ہیں, لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے. وہ اگر پنپ سکتے ہیں تو پھر فارن انویسٹر جو ہے وہ یہاں پر اٹریکٹ ہو سکے. اگر ملکی سرمایہ کار پریشان ہوں گے تو فارنر آ کے یہاں پر کیا کرے گا؟
تو ورا صاحب, اگر بہت بریفلی تین سب سے بڑے کیا مسائل ہیں جو لوکل انویسٹر اس کے لیے اس وقت؟
دیکھیں, لا اینڈ آرڈر, الیکٹریسٹی, اور روز کی ہڑتالیں اور دھرنے.
یہ تھے آفتاب احمد وورا صاحب. سامعین, اس بارے میں حکومت کا موقف جانے کے لیے میں نے مسلم لیگ نون کے رہنما سرتاج عزیز صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا, جنہوں نے اس بارے میں کچھ دیر بعد بات کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ انٹرویو ہمیں جیسے ہی ملا ہم آپ کو سنوائیں گے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, اردو.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان کے اپنے حالیہ دورے میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے افغانستان کی سلامتی, محفوظ پناہ گاہوں اور بیرونی مدد کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی طویل المدت وابستگی کا پھر سے اعادہ کیا. بیرونی مدد کی وجہ سے طالبان کی ہمت افزائی میں مدد ملی ہے. انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے اس بارے میں بھی بات کی کہ افغان حکومت ایک مستحکم افغانستان کے مفاد میں ایک مصالحتی عمل میں کتنے بہتر انداز میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے. وزیر خارجہ نے کابل کے پختہ معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا, جس میں افغان حکومت کی مجوزہ سیاسی, اقتصادی اور سیکیورٹی سے متعلق اصلاحات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. بیرونی طور پر افغانستان کے پڑوسیوں کو علاقے میں اس ملک کو دوبارہ مربوط بنانے کے لیے تجارت, توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے ذریعے ایک کردار ادا کرنا ہوگا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, وزیر خارجہ ٹیلرسن نے بعض نہایت مخصوص توقعات کا ذکر کیا کہ پاکستان ایسے حالات پیدا کرنے میں کیا مدد دے سکتا ہے جن سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد ملے. امریکہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے تمام عسکریت پسند گروپوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے فوجی نوعیت کا عزم دیکھنا چاہتا ہے. جنوبی اور وسط ایشیائی امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایل ایس جی ویلز نے کہا کہ ان تمام باتوں کا تعلق پاکستان کے اپنے فیصلے سے ہے. ایک حالیہ بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ امریکہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. ہم نے حکمت عملی کا تعین کر دیا ہے. ہم نے پاکستان کے لیے ایک نہایت اہم کردار کی نشاندہی بھی کر دی ہے, جسے علاقے میں ہم ایک بہت اہم ملک خیال کرتے ہیں, لیکن یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس حکمت عملی پر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو امریکہ اسی انداز سے اپنی پالیسی میں رد و بدل کرے گا. امریکہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ کارآمد تعلقات کا متمنی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
کرتی سینن اور دلجیت دوسانجھ کی جوڑی، تفصیلات فکرو فن میں۔
اپنے بیاہ دے وینتا کھچ کے رکھ
گلکاری سے اداکاری کا سفر کرنے والے دلجیت دوسانجھ کے پرستاروں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ اڑتا پنجاب اور فلوری کے بعد اپنا اگلا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ارجن پٹیالا۔ فلم کا ان کے پٹیالہ پیگ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس فلم میں دلجیت کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں کرتی سینن، جو اسے قبل بریلی کی برفی جیسی ہٹ فلم دے چکی ہیں۔
تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جاگوں رے، تو عشق عشق سا میرے روح میں آ کے بس جا، جس اور تیری شہنائی اس اور میں بھاگوں رے۔
اس نئے پروجیکٹ کا اعلان دلجیت دوسانجھ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر کیا۔ انہوں نے لکھا، اچھا تو سیلفیاں لے لے سویرے سویرے، چکر کیا دوسانجھ ویلے۔ انہوں نے اپنی اور کریتی کی کچھ تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں۔
تجھ سے ایسا الجھا دل دھاگا دھاگا کھچا، درگاہ پہ جیسے ہو چادروں سا بچھا، یوں ہی روز یہ ادھڑا بونا قصہ عشق کا، کئی بار ہم نے پھر سے لکھا صاحبہ صاحبہ۔
اس فلم میں کریتی ایک صحافی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور دلجیت ایک سمال ٹاؤن بوائے کا۔ ان کا کردار کامیڈی کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس فلم کی عکس بندی فروری سن 2018 میں پنجاب میں شروع کی جائے گی۔
ایک کڑی جیدا نام محبت غم ہے غم ہے غم ہے، او ساد مرادی سونی بھبت غم ہے غم ہے غم ہے۔
کرتی سینن اس فلم کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھی کامیڈی فلمیں دیکھنا بہت پسند ہے، اور دلجیت جیسے بہت ہی ٹیلنٹڈ اداکار اور گلوکار کے ساتھ کام کرنے پر میں بہت خوش ہوں۔
دم دم اڑتی ہے دعا، دم دم اڑتی ہے دعا، سو پنکھ لگا تیرے نام کے، میرا دل فقیرا ہو گیا، میرا دل فقیرا ہو گیا، چل دیا وہ تیرے دھام پہ۔
اس فلم کے علاوہ دلجیت شاد علی کی فلم میں بھارتی ہاکی پلیئر سندیپ سنگھ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس فلم میں ہوں گی تاپسی پنو۔
لیمبرگینی تے کتھے لاؤندا پھر گیڑیاں، جریاں نی جاندیاں فرینڈا میں تو تیریاں، وے پوٹا پوٹا پنجیا پیا ہائے پنجیا جاندا ہے جیویں روح، گدل تیرا کالا منڈیا میں چن تو سمکھا تیرا منہ، گدل تیرا کالا منڈیا۔
سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر تھے نیلسن لوپیس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی. پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر کارنیلیس. خالد حمید کو اجازت دیجیے.